ولله الحمد والمجيد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المعجل الرسول المصدق المحمود الأحمد المصطفى المجدد القاسم محمد
اتنا بڑا رسول
کہ جو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ساری دنیا کے لیے آپ ہادی بن کر آئے, ساری دنیا کی اور ساری کائنات کی ہدایت کی ذمہ داری جب آپ کو دی گئی اور سونپی گئی, تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں کچھ لوگ گمراہ رہ گئے, کیوں کچھ لوگوں تک آپ کی رحمت نہیں پہنچی جبکہ آپ سب کے لیے رحمت بن کر آئے تھے. جب سب کے لیے رحمت برسی تو کچھ لوگ کیوں اس رحمت سے محروم ہو گئے, اور اگر سب پر یہ رحمت پہنچی تو سب کے سب محروم ہوتے, یعنی سب کے سب پر رحمت برسی ہوتی, سب کے سب مغفور ہوتے. تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش رحمت ہے, لیکن جب یہ بارش برستی ہے تو ہر جگہ برستی ہے, بارش یہ نہیں دیکھتی کہ وہ کس جگہ برس رہی ہے. وہ چمن میں بھی برستی ہے, گلیوں میں بھی برستی ہے, میدانوں میں بھی برستی ہے, صحراؤں میں بھی برستی ہے. بارش جب برستی ہے تو کافر کے مقام پہ بھی برستی ہے, مومن کے مقام پر بھی برستی ہے. بارش ہر جگہ برستی ہے, لیکن فرق یہ ہے کہ جب بارش برستی ہے تو جب گندگی پہ گرتی ہے تو بدبو پھیلتی ہے, لیکن جب یہی بارش کے قطرے گلی پہ گرتے ہیں تو خون بن کے گرتے ہیں. یعنی بارش کا قصور نہیں ہے, ظرف کا قصور ہے. جیسا ظرف ہوگا ویسا اثر ہوگا. ظرف پاک ہوگا تو اثر بھی پاک ہوگا, ظرف نجس ہوگا تو اثر بھی نجس ہوگا. تو معلوم یہ ہوا کہ بارش کا قصور نہیں ہے, ظرف کا قصور ہے. کہ اگر یہ بارش کا قطرہ سانپ کے منہ میں گرا تو زہر بن گیا, اور صدف کے منہ میں گرا تو موتی بن گیا. تو اسی طرح سے سرکار دو عالم جب رحمت بن کے برسے تو سب پر برابر مساوی طور پر رحمت بن کے برسے, اور یہ رحمت سب کے شامل حال ہوئی. مگر یہ فرق رہا کہ جب یہ رحمت ابو لہب اور ابو جہل پہ گری تو کھائی میں گر گئے زلالت کی, اور جب یہی رحمت ابو ذر غفاری سلمان فارسی عمار و مقداد پہ برسی تو مقام اوس پر پہنچ گئے. سلوات پڑھو. تو معلوم یہ ہوا رحمت کا قصور نہیں ہے, ظرف کا قصور ہے. کہ اگر ظرف ابو ذر جیسا ہے, ظرف سلمان جیسا ہے, ظرف مقداد جیسا ہے, ظرف عمار جیسا ہے, تو پھر اس میں اثر بھی ہوگا. یہاں خوشبو کھلے گی, یہ وہ گلیاں ہیں جو پھول بن کے کھلے اور چمن کی رونق بنے. لیکن یہ وہ کانٹے تھے جو پوری دنیا کو چپتے رہے, یہ ابو لہب ابو جہل یہ نہیں سدھر سکے. جبکہ رحمت عالمیان اس قدر نرم دل تھے, جیسا کہ قرآن کی میں نے آیت آپ کے سامنے پیش کی کچھ دن پہلے کہ لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک, کہ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترد مزاج ہوتے تو لوگ آپ کے اطراف سے بھاگ کھڑے ہوتے. آپ اتنے نرم دل تھے کہ اگر کوئی نعوذ باللہ آپ کے سر پر کچرا بھی پھینکتا تب بھی اس سے ناراحت نہ ہوتے. تو واقعات اس قدر مشہور ہے کہ گڑیا ہر وقت کچرا لے کے کھڑی رہتی تھی کہ کب آپ کا گزر ہوتا ہے. جب رحمت عالمیان کا گزر ہوتا تھا وہ کچرا سارے کا سارا کچرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینک دیا کرتی تھی. جب یہی بڑھیا جو جس کا ہر روز کا معمول یہ تھا کہ جب حضور گزرے ان پر کچرا پھینکتی تھی, اور جب کوئی بیمار پڑ گئی تو حضور نے دریافت کیا کہ آج کچرا نہیں پھینکا گیا ہے تو کیا بڑھیا کی طبیعت خراب ہو گئی ہے. لوگوں نے بتایا کہ ہاں اس بڑھیا کی طبیعت خراب ہو گئی ہے, وہ بیمار پڑ گئی ہے. بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو خود تشریف لے گئے اور لے جا کر اس کی عیادت کی. جب اس نے دیکھا تو وہ دنگ ہو گئی. حضور نے پوچھا کہ تو نے کچرا نہیں پھینکا, میں سمجھ لیا کہ آج تیری طبیعت ناساز ہوگی. بس یہ آپ کے اخلاق دیکھا اور پھر کلمہ پڑھی. معلوم یہ ہوا عزیزان گرامی کہ اگر اسلام پھیلا ہے تو نبی کے اخلاق کے ذریعے سے پھیلا, نبی کے کردار کے ذریعے سے پھیلا. اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہوا, اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, اے نبی ہم نے آپ کو خلق عظیم پر فائز پایا. پروردگار جس کی اخلاق کو عظیم کہے وہ کتنا بڑا عظیم ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے اس بدترین ماحول میں, آج 1400 برس کے بعد اگر آپ عرب میں جائیں اور مکے کے اور ان عربوں سے اگر آپ ملاقات کریں, ان بدو عربوں سے اگر آپ ملاقات کریں, ان عرب سے اگر آپ ملاقات کریں, تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آج بھی ان کے مزاج میں وہ دھندی ہے جو پتھریلی علاقوں میں رہنے والوں میں ہوتی ہے. آج بھی وہ جو ہے, آج بھی ان کے اندر انسانیت پیدا نہیں ہوئی. تو 1400 برس پہلے وہ کس قدر جانور اور حیوانوں کی طرح رہے ہوں گے. اس بدترین جانوروں کو حضور نے دنیا کے سب سے بہترین انسانوں میں تبدیل کر دیا, تو وہ ذات کس قدر معجزہ ہوگی کہ جس کے وجود کی شعاعوں نے جانوروں کو انسان بنا دیا, انسانوں کو مسلمان بنا دیا, مسلمانوں کو مومن بنا دیا, مومن کو فرشتی بنا دیا. سلام یہ بے انتہا عجیب معجزہ ہے. سن لینا بہت آسان ہے, لیکن ایک شخص کا 23 سال کی زندگی میں پوری عرب کے اس ماحول میں رہ کر اتنی بڑی تبدیلی لے آنا جس کا تصور تک کرنا محال ہے. 10 برس تک تو نبی مکے کی زندگی گزارے ہیں, اور مکے کا ماحول جہاں پوری دنیا کی غلاظتیں آ کے مکے میں گرا کرتی تھی, اور سب سے بدترین لوگ جو ہوتے تھے وہ مکے کے لوگ ہوا, اس مکے کی سرزمین پر 10 برس حضور نے گزارے. بعثت کے بعد, بعثت سے پہلے 40 برس کسی مکے کی سرزمین پر گزارا, جہاں ایک دن رہنا مشکل ہے مکے کی سرزمین پر, وہاں پر آپ نے 40 برس گزارے, اور اس کے بعد بعثت کے بعد پھر 10 برس گزارے. اس 10 برسوں میں آپ نے مبعوث برسالت ہونے کے بعد اسی سنگلاخ پہاڑیوں کے درمیان اور اسی بدترین ماحول میں آپ نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا نعرہ بلند کیا, اور عرب کے ان جاہلوں کے درمیان جو بت پرست بھی تھے, جاہل بھی تھے, بت پرست بھی تھے, اور عربوں کی اس نسل سے تھے کہ جو بگڑی ہوئی نسل تھی, اس ماحول میں حضور نے کلمہ لا الہ الا اللہ تفلحوا کو بلند کیا اور کہا کون ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا. اگر حضور اکرم کسی اور سرزمین پر نازل ہوئے ہوتے اور آپ کا یہ کردار اور یہ اخلاق اگر کسی اور سرزمین کے اوپر آپ نے یہ اخلاق دکھایا ہوتا, تو 10 برس کے عرصے میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ مسلمان ہو گئے ہوتے. لیکن یہ عرب کی سرزمین اور یہ مکے کی سرزمین پر اس قدر مشکلات ہوئی, اس قدر زحمتیں برداشت کیا نبی کریم نے, کہ اس کے جواب میں انہوں نے پتھر پھینکے, اس کے جواب میں انہوں نے پورے کے پورے عرب مخالف ہو گئے. 3 برس کا عرصہ نبی کریم نے مخفی تبلیغ کا گزارا, آہستہ آہستہ تبلیغ کیا, کیونکہ ان کو سمجھانا مقصود تھا, ان کو دور کرنا مقصود نہیں تھا, ان کو دشمن بنانا مقصود نہیں تھا, بلکہ انہیں کلمہ پڑھوانا مقصود تھا. تو ان پتھر قلب انسانوں کو نرم کرنے کے لیے آہستہ آہستہ نبی کریم نے تبلیغی دور شروع کیا. لیکن اسی عرصے میں اس قدر دائرہ تنگ کر دیا گیا اقتصادیات کا کہ نبی کریم پر پابندی لگا دی گئی کہ بازار نہیں جا سکتے, کوئی مسلمان بازار سے کوئی چیز نہیں خرید سکتا. اس قدر پابندیاں لگا دی کہ ان کی جان کے لالے پڑ گیا, اور چاروں طرف سے دشمنوں نے ان کی گھر کو گھیر دیا. آج آخر کار نبی کریم شیب ابی طالب پہ جا کے بنا لیے. شیب ابی طالب کا جو عرصہ گزرا ہے کہ وہ تقریباً دو تین سال کا عرصہ اسی تنگنائیوں میں گزرا, اسی جو ہے مشکلات میں گزرا. اب جو تھوڑے سے لوگ مسلمان ہوئے تھے, مختلف طریقے سے نبی کریم کے اوپر زور دیا جا رہا تھا کہ ہم آپ کو پیسہ دے دیں گے, ہم آپ کو دولت دے دیں گے, آپ اس راستے سے ہٹ جائیے. نبی کریم نے آخر کار یہ کہا کہ دیکھو تم لوگ جان لو, چاہے تم عرب کی جتنی دولت چاہے مجھے دے دو, جتنا پیسہ چاہے میرے سامنے رکھ دو, بلکہ اگر تم میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور دوسرے ہاتھ پہ سورج بھی رکھ دو تب بھی میں تبلیغ اسلام سے باز آنے والا نہیں. یہ کہہ کے نبی کریم نے اپنا مشن جاری رکھا, یہاں تک کہ ان تین سال کا عرصہ بھی پورا ہو گیا. اور اس عرصے میں جناب ابو طالب نے جو کاوشیں کی اور کس طرح سے آپ کو بچایا, اسی عرصے میں جناب حمزہ بھی مسلمان ہوئے, انہوں نے بھی جو آپ کے لیے کاوشیں کی, آپ کے لیے جو آپ کے لیے سینہ سپر بنے رہے. یہی بات میں عرض کرتا ہوں جزائے گرامی, جلسے میں بھی میں نے یہی بات کہی تھی کہ ہم آج لاکھوں مسلمان موجود ہیں اور حضور کی توہین ہو گئی. کل ایک حمزہ اور ایک علی موجود تھے تو پھر کسی کو یہ جرات نہ ہوتی تھی کہ حضور پر پتھر لگا سکے اور حضور پر توہین کر سکے. آج اتنے لاکھوں مسلمانوں کی موجودگی میں کوئی آتا ہے من چلا اور نبی کریم کی شریف نگاہ کے چلا جاتا ہے, لیکن اتنے لاکھوں مسلمان ہاتھوں پہ ہاتھ کھڑے بیٹھے رہتے ہیں اور تماشا دیکھتے رہتے ہیں. وہ کیسے دلے بنے ہوں گے کہ عرب کی سرزمین پر کسی بھی اتنی جرت نہیں تھی کہ حمزہ اور علی کے ہوتے ہوئے کوئی نبی کریم پہ پتھر پھینک سکے. کیا کہنا ان جیال مسلمانوں کا. اس وقت مسلمان ہونا اس قدر مشکل کام تھا جانے گا, مدینے میں مسلمان ہونا آسان بات تھی, مکے کی سرزمین پر اسلام لانا کوئی آسان کام نہیں تھا. بلال جب مسلمان ہوئے دھوپ میں لٹا کر اور پرہنا کر کے ان کے اوپر جو ہے تازیانے لگائے جاتے تھے, پتھر رکھ دیا جاتا تھا, پھینچا جاتا تھا, کس قدر زحمتیں انہوں نے برداشت. جناب یاسر اور ان کی اہلیہ ان سمیہ اور یاسر دونوں کو شہید کر دیا گیا. یہ اسلام کے سب سے پہلے شہید اور شہیدہ ہے. ان کے بیٹے کا نام عمار ہے, عمار یاسر, تو عمار ان کا بیٹا ہے جن کی ماں بھی شہید ہوئی, جن کا باپ بھی شہید ہوا. یہ سب ابتدائی اسلام کے مسلمان ہیں. جناب حمزہ مکے کے مسلمان ہیں, جناب بلال مکے کے مسلمان ہیں. اسی لیے قرآن مجید نے ایک خط فاصل کھینچ دی اور کہا کہ کیا مدینے میں اسلام لانے والے مکے میں اسلام لانے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. تو کہا فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والوں کا رتبہ بلند ہے ان لوگوں سے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے. سلوا پڑے محمد. تو فتح مکہ سے پہلے جو مسلمان ہوئے وہ اتنے پاک پاک مسلمان تھے, ایسے مسلمان تھے, اتنے دلیر مسلمان تھے کہ لاکھ مصیبتیں پڑی جھیل گئے مگر وہ تک نہیں تھا. اس وقت نہ ہمارا امارت کا خیال تھا, نہ دولت تھی, نہ ثروت تھی, نہ اقتدار تھا, نہ چاہو اشب تھا, نہ کبھی تصور میں بھی یہ بات تھی کہ ایک دن اسلام سارے عرب پر اور پوری کائنات پر غالب آ جائے گا اور ایک دن ایسا آئے گا کہ عربوں کے پاس اتنی طاقت اور قوت پیدا ہو جائے کہ کس طرح ایران بھی جھک جائے گا, کیسے روم بھی جھک جائے گا اور ہم پوری اور ہم ایک بڑی سلطنت قائم کر لیں گے. یہ اس وقت تک پتہ نہیں تھا. اسی لیے اس وقت جو لوگ مسلمان ہوئے وہ سچے مسلمان تھے. یہ اور بات ہے کہ بعد میں انہی مسلمانوں میں سے کچھ مسلمان مسلمانوں نے جب دولت دیکھی، جب اقتدار دیکھا، جب چاہو وشم دیکھا اور جب اسلام کا اقتدار دیکھا تو اپنے ایمان کو سنبھال نہ سکے، اپنے دین کو سنبھال نہ سکے. ورنہ شیب ابی طالب میں جو لوگ مسلمان تھے یا مکے کی سن لاکھ راہوں میں جو لوگ مسلمان ہوئے ان کی عظمتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن ان میں سے چند ایسے لوگ بھی رہے ہیں کہ جو اپنے ایمان کو بعد میں سنبھال نہ سکے. لیکن مکے کی اکثریت نے اپنے ایمان کو سنبھالا ہے، سوائے ایک دو لوگوں کے مکے کے، باقی کے سارے کے سارے لوگ بلال حبشی کو لیجیے، عمار یاسر کو لیجیے، مقدار کو لیجیے، ابو ذر غفاری کو لیجیے، سلمان فارسی کو لیجیے، یہ سب مکے کے مسلمان ہیں. ان مکے کے مسلمانوں میں آپ یہ بہت کم دیکھیں گے کہ وہ ایمان سے پھیرے ہوں، وہ دین سے پلٹے ہوں. جناب جعفر تیار کہ جن کی سرکردگی میں ایک مسلمانوں کا ایک 70-80 انسانوں کا ایک قافلہ نجاشی کی طرف، حبشہ کی طرف روانہ ہوتا ہے بادشاہ نجاشی کی سرپرستی میں، وہاں پر پناہ لیتا ہے کیونکہ مکے کے حالات اس قدر خوفناک تھے، مکے کے حالات اس قدر دردناک تھے کہ وہاں سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا، وہاں پر مسلمانوں پر پابندی لگا دی گئی تھی اور کوئی مسلمانوں کا ہمدرد نہیں تھا، کوئی مسلمانوں کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. ایسے سخت ترین حالات میں جناب ابو طالب نے اسلام کو پناہ دی، مسلمانوں کو پناہ دی. جہاں پر نبی کریم کا بستر ہوتا تھا ہر رات وہ بستر بدلا جایا کرتا تھا، کبھی وہاں جعفر کو سلایا کرتا تھا، کہیں وہاں پر عقیل کو سلایا کرتا تھا، کہیں وہاں پر علی بن ابی طالب کو سلایا کرتا تھا. یعنی اس طرح بدل بدل کر شیب ابی طالب نے، جناب ابو طالب نے اس کی حفاظت کی ہے. اسی لیے تو امیر المومنین نے ہمیشہ میدان جنگ میں جب رجس پڑا ہے تو کہا ہے کہ پہچانوں میں کون ہوں، میں ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں، میں علی بن ابی طالب ہوں، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. مطلب یہ ہے کہ آؤ کے بیٹے ڈر جائیں تو ڈر جائیں، لیکن ابو طالب کا بیٹا نہیں ڈر سکتا موت سے. اس لیے کہ بلدہ ابن ابی طالب آدس بالموت من الطفل نصرت یوم، کہ ابو طالب کا بیٹا موت سے ایسے مایوس ہے جیسے بچہ ماں کی چھاتی سے مایوس ہوتا ہے. تو یہ کہہ کے گویا امیر المومنین نے یہ بتا دیا کہ ابو طالب کا بیٹا موت سے نہیں ڈر سکتا، اوروں کے بیٹے ڈر جائے تو ڈر جائے، اس لیے کہ ابو طالب نے اپنے بیٹوں کو وہاں پر سلایا ہے جہاں موت کا سایہ منڈایا کرتا تھا، جہاں موت کا خوف ہوا کرتا تھا وہاں پر ابو طالب نے اپنے بیٹوں کی پرورش کی ہے. کہ جس بستر پر اس بات کا خطرہ ہوتا تھا کہ یہاں پر دشمن آئیں گے اور نبی کریم سمجھ کے ختم کر دیں گے، لہٰذا نبی کریم کو کسی اور بستر پر سلایا جاتا تھا. یہی وجہ ہے عزیزان گرامی، ہجرت کے موقع پر علی بن ابی طالب کو اس بستر پر لیتے تو نیند آ گئی، سونے کا حکم دیا گیا تھا، لیٹنے کا حکم دیا گیا تھا اور گہری نیند میں جانے کا حکم نہیں دیا گیا تھا. نیند انسان کے اختیار میں نہیں ہے، جب اطمینان ہوتا ہے تو نیند خود بخود آ جاتی ہے اور خوف جب بن جاتا ہے تو نیند خود بخود اڑ جاتی ہے. کہ لاکھ سونا چاہے نیند نہیں آتی، کتنے دن کا تھکا ہوا ہو لیکن موت منڈا رہی ہو تو نیند نہیں آتی. یہ علی ابن ابی طالب کو حضور کریم نے شب ہجرت کے کہا تھا کہ میں جا رہا ہوں، تم میرے بستر پر سو جاؤ، اگر وہ بستر نیا ہوتا تو کروٹے بدل کے رہتے اور دشمن پہچان لیتا کہ کوئی نیا آدمی سو رہا ہے. گویا اس بستر پر علی بچپن سے سوتے آ رہے تھے اور اتنے عادی ہو گئے تھے اس بستر پر سونے کے کہ گویا کوئی انسان اپنے بستر پر سوتا ہے تو جیسے نیند آ جاتی ہے، ویسے ہی علی ابن ابی طالب کو اس بستر رسول پر نیند آ گئی اور دشمن جو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا صبح ہوتے ہوتے جو اندر پھوٹ پڑا اور جب چادر ہٹائی تو دیکھا علی ابن ابی طالب موجود ہے. یعنی ساری رات دشمن دھوکا کھاتا رہا کہ کون سو رہا ہے، میں نبی سے سوتا تو پتا چل جاتا، لیکن ایسے سو رہے تھے جیسے نبی سویا کرتے تھے. سلوات پڑھو اسلام کی وہ حقیقی تاریخ ہے جس کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا ہے کہ جناب ابو طالب وہ اسلام کے پہلے حامی رہے ہیں، وہ پہلے ناصر رہے ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی نصرت کی ہے، پیغمبر اسلام کی مدد کی ہے۔ ظاہری نگاہوں سے دیکھنے والے، ظاہری نگاہوں سے دیکھنے والے، ظاہری کاموں سے فیصلہ کرنے والے، ظاہری ظاہر سے پر نظر رکھنے والے ایمان کی باطنی کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے۔ وہ تو چہرہ دیکھ کے مسلمانوں کو پہچانتے ہیں، وہ تو چہرہ دیکھ کے پہچانتے ہیں، ظاہر کو دیکھ کے زبان سے جس نے بھی کہا لا الہ الا اللہ مسلمان اس کو مان لیتے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد کتنے لوگوں نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور سارے کے سارے لوگ فہرست اسلام میں آ گئے اور اسلام کے دامن میں آ گئے۔ لیکن اس وقت کہ جس وقت زبان سے کہنا مشکل تھا، صرف قلب ایمانی کا جائزہ لینے والے ہی سمجھ سکتے تھے۔ تو آپ یہ بتائیے، کیا حضور سرور کائنات کسی کافر کی مدد لے کر ان کی پناہ گاہ میں جاتے، اور اگر کوئی کافر ہوتا تو مسلمانوں کو پناہ دیتا، اور حضور سرور کائنات کو جس کی جان کے کفار دشمن بن گئے تھے انہیں پناہ دینا کیا مانا رکھتا؟ سلوات پڑھے محمد پر۔ وقت نہیں ہے کہ میں اس تفصیلات میں جاؤں، کیونکہ بات آ گئی ہے تو بس ایک ہی جملہ آپ سے عرض کروں گا، وہ یہ کہ حضور سرور کائنات نے جب عرب کی سرزمین پر لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کیا تو مشرکین کے لیے تو یہ نعرہ نیا تھا، لیکن خاندان عبد المطلب کے لیے یہ کوئی نیا نعرہ نہیں تھا، بلکہ انہوں نے نسل در نسل افکار اور عقائد ابراہیمی کو اپناتے چلے آتے رہے ہیں، کیونکہ یہ متولیان مکہ تھے اور کعبے کے متولی تھے، یہ دین ابراہیم پر قائم تھے، اور دین ابراہیم دین اسلام ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ جناب ابراہیم مسلمان تھے۔ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اور پروردگار مجھے اور میرے بیٹے اسماعیل کو مسلمان بنا دے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، میری ذریت میں بھی سلسلہ اسلام کو جاری رکھ۔ تو یہ سلسلہ اسلام ذریت ابراہیم میں نسل بعد نسل منتقل ہوتا رہا، چنانچہ عبد المطلب بھی مسلمان تھے۔ اگر عبد المطلب مسلمان نہ ہوتے تو پھر کعبے کے تحفظ کے لیے ابابیل کا لشکر نہ آتا۔ ابابیل کا لشکر جو آ کر کعبے کی حفاظت کر رہا تھا، یہ عبد المطلب کی دعا کا نتیجہ تھا۔ تو عبد المطلب نے کعبے کا تحفظ کیا تھا، تو کعبے کا تحفظ کرنا اور پھر جناب رسالت ماں جن اسلاف متحرہ اور ارحام متحرہ میں منتقل ہوتے رہے، وہ اسلاف کسی نجس شخص کی اسلاف نہیں تھی، اور ابو طالب کا رشتہ رسول اکرم سے خون کا رشتہ ہے، یعنی عبداللہ اور ابو طالب ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہے، اور ان میں اسلاف کا سلسلہ جاری رہا۔ خاندان عبد المطلب نے بچپن میں پیدا ہوتے ہی کان میں ان کے لا الہ الا اللہ پڑھا جاتا رہا، ان کی نسلوں میں یہ چیز رہی ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جتنی عبد المطلب کی اولاد تھی تقریباً سبھی کی سب نے کلمہ اسلام کو قبول کیا، اور ان کے لیے کوئی اجنبی نعرہ نہیں تھا، پیام مصطفیٰ کوئی نیا پیغام نہیں تھا، لا الہ الا اللہ تفلحون کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، وہ جانتے تھے۔ لیکن انہیں خوف تھا کہ مشرکین سے، کہ کہیں یہ مشرکین برداشت نہ کریں، اور ہوا یہی کہ وہ برداشت نہ کر سکے۔ لیکن انہوں نے ایمان کا کتمان کیا، ایمان کو چھپایا اور اپنے دین کو چھپایا۔ ایسے کتنے لوگ رہے ہیں، دیکھیے منافق اور مومن کی پہچان یہی ہے کہ منافق کے دل خالی ہوتا ہے ایمان سے، لیکن زبان پر کلمہ اسلام ہوتا ہے، اور مومن وہ ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، چاہے زبان سے وہ اظہار کرے چاہے اظہار نہ کرے۔ صلوات پڑھے محمد۔ توسیدان گرامی، حضور سرور کائنات سے پوری تاریخ کا رخ موڑا ہے، ایسا پیغام پہنچایا ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمن کیوں ناراض تھا؟ اس لیے کہ جو لوگ نسلی تفاخر اور اور عرب کے اس سلسلے کا تحفظ کرنا چاہ رہے تھے جو جاہلیت والا قانون تھا. کچھ ایسے پاسدار تھے جو اسلام کے پاسدار تھے. کیوں ابو طالب نے نصرت کی, کیوں جناب حمزہ نے نصرت کی؟ اس لیے کہ یہ لوگ دین ابراہیم پر چلتے ہوئے آ رہے تھے. ان لوگوں نے نسلی تفاوت کو بھی بنیاد نہیں بنایا. انہوں نے کہا جس کے پاس ایمان ہے, جس کے پاس کردار ہے, وہی فضیلت رکھتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم. لیکن یہ عرب کے دولت مند لوگ, عرب کے با اختیار لوگ, یہ اسلام کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. یہ ابو سفیان کبھی اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ عرب کے دولت مند لوگ تھے. یہ لوگ دولت کے, عرب کے با اختیار لوگ تھے, دولت والے لوگ تھے. یہ نسلی تفاخر کو ماننے والے تھے, یہ تنخواہی نظام کو ماننے والے تھے, عرب کے برہمن لوگ تھے. جیسے یہاں پر طبقات ہے کہ دلت قوم, برہمن قوم, اسی طرح سے وہ جو نسلیں تھی جو برہمن قوم مانی جاتی تھی, جو وہاں کے بتوں کے جو بڑے رکھوالے تھے, جس طرح سے ابو جہل کیوں اسلام نہیں لایا, ابو جہل کیوں اسلام نہیں لایا؟ اس لیے کہ یہ لوگ بتوں کے سامنے کی خاک لے کے بچوں کو جو جگایا کرتے تھے, سرما لگایا کرتے تھے, یعنی ان کا کاروبار چلتا تھا بتوں سے. اور یہ کمرشل لوگ تھے, تو یہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ اسلام قبول کر کے اپنا کاروبار بند کر دے. بتوں سے ان کا کاروبار چلتا تھا, اور یہ لوگ نسلی تفاخر کو مانتے تھے. میں نے کل بھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ اسلام اسی طبقات کو مٹانے کے لیے آیا تھا, اور جو لوگ اس طبقات کے ماننے والے تھے, بعد میں بھی انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا, اور حضرت نبی کے بعد وہ پلٹ گئے اور پھر اس نے وہی طبقاتی نظام اسلام میں لانے کی کوشش کی جس کو نبی مٹانے کی کوشش کر رہے تھے. سب سے جو بات مشرکین کو سب سے زیادہ کھل رہی تھی وہ یہی بات تھی. جس طرح سے آج تک بھی آپ دیکھیے, اتنا ہندوستان ترقی کر چکا, حالات اس قدر بدل چکے, لیکن پھر بھی اوپر کا طبقہ کبھی دلت کو اپنے ساتھ بٹھانے کے لیے آج تک تیار نہیں ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ طبقات کا فرق مٹ جائے. یہ اسلام نے آ کے فرق مٹایا تھا کہ نبی کریم نے جب اصحاب صفا میں دیکھا, کیونکہ جب نبی کریم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو جو لوگ حبشہ کی طرف گئے تھے وہ بھی واپس آ گئے, جو لوگ ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے وہ بھی مکے سے مدینہ پہنچ گئے. مدینے میں رہنے کی جگہ نہیں تھی, مسجد میں جو لوگ چبوترے میں پڑے رہتے تھے, اب آہستہ آہستہ ان کو جو ہے سردار کا لگانا چاہتے تھے نبی کریم. اور جو لوگ مسلمان بنے ہوئے تھے ان کے پاس نہ گھر تھا, نہ دار تھا, نہ کھانے کو کھانا تھا, مشکلات میں تھے. ان میں کچھ خواتین بھی تھی, اس میں کچھ بوڑھیاں بھی تھی, بوڑھے بھی تھے, نوجوان بھی تھے. چنانچہ نبی کریم کے جتنے اہدیات دیں گے مدینے کے, کوئی مکے کا کوئی عہد نہیں ہے, سوائے جناب خدیجہ کی کوئی دوسری بیوی آپ کی مکے میں نہیں تھی. یہ مدینے میں چونکہ جب یہ بوڑھیاں آ گئی تھی, ان کا کوئی ذمہ داری اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا, تو سب نے کہا کہ آپ ایک شادی کر لیں, اس سے کوئی دوسرا شادی کر لیں تاکہ یہ لوگ گھردار کے ہو جائے. تو کتنی بوڑھیوں کا انت ہو گیا. اس کے بعد کچھ نوجوان بچے تھے. ایک مرتبہ حضور نے جو ہے جوہر کو دیکھا, جو سیاہ رنگ کا ایک حبشی نوجوان چبوترے میں بیٹھا ہوا دن اور رات کاٹ رہا ہے. نبی کریم نے کہا جوہر تم کیوں شادی نہیں کر دیتا؟ تو جوہر نے مسکرا کے کہا حضور مجھے کون لڑکی دے گا؟ تو حضور نے کہا کیوں نہیں دے گا؟ کیا تو جوان نہیں ہے؟ کیا تو انسان نہیں ہے؟ کیا تو مسلمان نہیں ہے؟ کیا تو مومن نہیں ہے؟ کیا تو نبی کا کلمہ نہیں پڑھتا؟ کیا بات کی کمی ہے تیرے اندر؟ کہا کہ حضور یہاں کے لوگ مان لیں گے, کیونکہ میں ان کے خاندان کا نہیں ہوں, میرا کوئی قبیلہ نہیں ہے, میرا کوئی خاندان نہیں ہے, نہ میرے پاس کوئی پیسہ ہے, نہ میرے پاس رہنے کے لیے کوئی گھر ہے, نہ کھانے کے لیے کھانا ہے, کون جو ہے مجھے لڑکی دے گا؟ حضور نے کہا کیا تو نہیں جانتا جوہر کہ اسلام کے آنے کے بعد طبقاتی نظام ختم ہو چکا ہے, عرب اور عجم کا فرق مٹ چکا ہے, گورے کالے کا فرق مٹ چکا ہے, امیر اور غریب کا فرق مٹ چکا ہے. جا میں فلاں شخص کے پاس جا اور اس سے کہے کہ مجھے حضور نے بھیجا ہے. جو ایک جاتا ہے وہاں پر اور جا کے کہتا ہے کہ حضور اس طرح نے کائنات نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے. تو وہ پریشان ہو گیا, ہکا بکا رہ گیا, لیکن معلوم تھا کہ اسلام کے آنے کے بعد پورا نظام بدل چکا ہے. اب ہم وہ پرانے اگر دستورات سناتے رہیں گے تو حضور ماننے والے نہیں ہیں. تو اب وہ بچے کے سامنے بات رکھتا ہے کہ بات گھر میں پہنچتی ہے تو لڑکی کہتی ہے کہ جب حضور نے بھیجا ہے تو اس رشتے کو واپس نہیں کرنا چاہیے, چاہے وہ جیسا رشتہ ہو میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں, کیونکہ حضور کا بھیجا ہوا پیغام ہم دوہرا نہیں سکتے. یہ کہہ کے اس کا عقد جو ہے وہ زلفا سے ہو جاتا ہے, تو جوہر کا زلفا سے عقد ہو جاتا ہے اور کتنے دن گزر جاتے ہیں, شکایت پہنچتی ہے تو حضور جوہر کو بلا کے پوچھتے ہیں کہ تجھے شادی تو کر لی لیکن گھر میں رہتا کیوں نہیں؟ کہا کہ حضور میں 3 دن عبادت کرنا چاہتا ہوں, سجدے سے سر اٹھانا نہیں چاہتا, کہ اللہ نے مجھے اسلام کے نتیجے میں اتنی بڑی دولت دی ہے جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا. بہرحال اسلام میں ایسے ہزاروں واقعات ہیں کہ جہاں نبی کریم نے اپنے تبلیغات اور اپنے پیغام کے ذریعے سے کتنے جانوروں کو انسان بنا دیا, کتنے حیوانوں کو آدمی بنا دیا, اور ان کو دائرہ اسلام میں لا کر تزکیہ نفس کیا, تعلیم دی. یہی لوگ قاریان قرآن بن گئے, یہی لوگ حافظان قرآن بن گئے, یہی لوگ عاملان زکات بن گئے, ان کی زندگیاں سنور گئیں. یہ لوگ جو برہنا پھرا کرتے تھے اب یہ لوگ حجاب میں آ گئے, عزت دار بن گئے. یہ لوگ جو کھانے کو ترستے تھے اب یہ لوگ محنتی ہو گئے, مشقت کرنے والے ہو گئے, اپنے بلبوتے پر جینا سیکھ گئے, یہاں تک کہ ان کی پوری زندگی بدل گئی. یہ حضور کا عظیم ترین کارنامہ ہے کہ تاریخ اسلام اس کو فراموش نہیں کر سکتی ہے. لیکن حضرت نبی کے بعد وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے وہ لوگ اس انتظار میں تھے کہ کب اسلام کی حکومت میں اضافہ ہوتا ہے, کب بیت المال میں اضافہ ہوتا ہے کہ ہم لوٹ لیں, کبھی اقتدار اسلامی میں اضافہ ہوتا ہے کہ ہم اس اقتدار پر قابض ہو جائیں. چنانچہ حضرت نبی کے بعد وہ دبی ہوئی قوتیں پھر سے سر اٹھانے لگی. جس کو قتل میں نبی نے شکست دی تھی, جس کو احد میں نبی نے شکست دی تھی, جن کو مختلف جگہوں میں شکست ہوئی وہ تھک ہار کے بیٹھ گئے تھے, آخر میں اسلام کی حکومت اور طاقت کو دیکھ کر سر تسلیم خم کر دیے تھے, لیکن اندر سے ان کے اندر یہی چیز پرورش پا رہی تھی کہ کب موقع ملے, کب امارت اسلامی کا قبضہ کر لے. تو چنانچہ حضرت نبی کے بعد یہ جو جتنی سازشیں رچی گئی ہیں پیچھے کہیں نہ کہیں دشمن اسلام کا حال ضرور ہے. مسلمانوں کے درمیان میں اختلاف ڈالنا یہ در حقیقت دشمن کی سازش ہے. تو یہ جتنے نادان مسلمان تھے ان مسلمانوں کو ورغلانے میں, ان کو آپس میں لڑانے میں کہیں نہ کہیں ابو سفیان کا حال ضرور ہے. آپ اسلام کا سب سے بڑا قدار اگر آپ دیکھیں, تاریخ اسلام یہ کہہ رہی ہے کہ جس جنگ میں آپ دیکھیں تو اس کے پیچھے ابو سفیان کا ہاتھ نظر آتا ہے. چنانچہ نبی کریم کی وحدت کے بعد یہی ابو سفیان امیر المومنین کی صحبت میں آ کے کہتا ہے کہ یہ آپ کا حق تھا, آپ کا حق سب ہو گیا ہے, خلافت آپ کا حق تھا, تو صحیفہ بنی سعدہ میں آپ کا حق بھول لیا گیا ہے, تو میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. تو یہی جواب دیا تھا امیر المومنین نے کہ ابو سفیان تم کب سے مسلمان ہو گئے, تمہارے دل میں کب سے اسلام کی دوستی آ گئی, کب سے تم مسلمان ہو گئے؟ کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں مدینے کی گلیوں اور کوچوں کو سوار اور پیادہ لشکر سے بھر دوں گا اور آپ کی نصرت کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا. تو امیر المومنین نے کہا کہ مجھے تم جیسے لوگوں کی نصرت نہیں چاہیے, یعنی کفر کے سہارے علی کھڑے نہیں ہو سکتے. یہی بات ہے جس نے کہا اسلام نے کبھی بھی مشرکین کی مدد نہیں لی ہے, اسلام نے کبھی بھی منافقین کی مدد نہیں لی ہے, اور منافقین کی مدد سے کوئی معاملہ طے نہیں ہوا. جب بھی کامیابی ہوئی ہے مومنین کے بچوں پر ہوئی ہے, کافروں کی مدد سے نہیں ہوئی ہے. اسی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ اگر کل رسول اللہ نے مدد لی ہے ابو طالب سے تو مسلمان سمجھ کے لی ہے, اگر مسلمان نہ سمجھتے تو کبھی ابو طالب کی مدد نہ لیتے, اور اگر ابو سفیان کو امیر مسلمان سمجھتے تو ضرور ابو سفیان کی کی مدد دیتے، ابو سفیان کی مدد نہ لینا اس بات کی دلیل ہے کہ سارے مسلمانوں کی نزدیک ابو سفیان مسلمان ہو سکتا ہے لیکن علی کے نزدیک مسلمان نہیں ہے. لیکن جب پتا چاند کر ہوا، جب کربلا کے میدان میں حسین آئے، تب معلوم ہوا کہ یہ نسلیں کون سی نسلیں ہیں. یہ کون سا شجر خبیثہ ہے؟ شجر ملعونہ ہے. اس شجر ملعونہ کا پتا حسین بن علی نے بتایا. علی کی شہادت واقع ہوئی لیکن تاریخ نے پردے ڈال دیے، کس وجہ سے شہادت ہوئی پتا نہیں چل رہا. امام حضرت کے جنازے پہ تیر بارانی ہوئی، نوازے کو نانا کے ڈنڈوں کو دفن ہونے نہیں دیا گیا، لیکن یہ کسی کو پتا نہیں چلا کہ امام حضرت کو زہر کس نے بھیجا تھا. امام حضرت کے جنازے پر مسلمانوں نے مدینے میں تیر کہاں سے برسائے؟ کون سے منافقین مدینے میں گھس آئے تھے کہ نوازے رسول کے جنازے پر تیر مارے؟ لیکن یہ سب کے سب پردے میں چھپ گئے. لیکن حسین ابن علی نے کہا کہ اگر میں بھی مکے کی سرزمین پر شہید ہو جاتا یا مدینے کی سرزمین پر مار دیا جاؤں تو پھر پتا نہیں چلے گا کہ کس نے قتل کیا ہے، اس پردے کی پیچھے کس کا ہاتھ ہے. لہذا حسین ابن علی نے ایک ایسے میدان کی تجویز رکھی کہ جہاں پر بھرے میدان میں فیصلہ ہو جائے، کہ جہاں باطل کے چہرے سے نقاب اڑ جائے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ دیکھیں گے اس ایک چہرے کے علاوہ سارے مسلمان تمام چہروں میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ ایک چہرے کو کم سے کم نہیں چھپا سکے کہ حسین ابن علی نے آ کے ایسی نقاب فیش لی یزید کے چہرے سے کہ پھر تاریخ میں اتنی ہمت نہیں ہو سکی جو یزید کو مسلمان ثابت کر سکے. کہ لفظ یزید داخل دشمن ہو گیا کہ عالم میں ہو چکا ہے مسلسل یہ تجربہ، قوت کی زندگی کی رہی ہے گراہ کشا، سر زوف کا ہمیشہ رہا ہے جھکا ہوا، نا طاقتی کی موت ہے طاقت کا سامنا، طاقت سے شے مگر خجل و بد نصیب تھی، نا طاقتی حسین کی کتنی عجیب تھی، طاقت سے شے کو خاک میں جس نے ملا دیا، تختہ الٹ کے قتل حکومت کو کھا دیا، ٹھوکر سے جس نے افسر شاہی گرا دیا، اس طرح جس سے ظلم سیاہ فام ہو گیا، لفظ یزید داخل دشمن ہو گیا. چلو آپ بس عزیز علی گرامی، یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کس کے دشمن ہیں، یہ حسین ابن علی کے دشمن نہیں تھے، اس لیے کہ امام حسین نے ان کا کیا بگاڑا تھا، ان کا کیا نقصان کیا تھا، کس کا گھر امام حسین نے برباد کیا تھا، نعوذ باللہ، کس سے امام حسین کا اختلاف تھا، مدینے میں کس سے جھگڑا تھا امام حسین کا، جو اس بے دردی کے ساتھ کربلا کے میدان میں ان کی اور ان کی اولاد کو قربانی دینا پڑی، آخر وہ دشمنی کس سے تھی، آخر وہ سازشیں کیا تھی. کیونکہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ حادثہ ہو، یہ حادثہ نہیں ہے، نسل در نسل چلی آنے والی دشمنیوں کا یہ ایک نتیجہ تھا. جھلس گئے تھے جو زہرا کا گھر جلانے میں، علاج ان کا نہیں ہے کہیں زمانے میں، اسی لیے تو مسلسل شراب پیتا تھا، یزید پیدا ہوا تھا شراب پانے میں. تو یہ جو نسلیں چلی آ رہی تھی دشمنی رسول کی، یہ دشمنی رسول کا نتیجہ تھا جو کربلا کے میدان میں لیا جا رہا تھا. امام حسین رسول اللہ کی محبت کا کربلا آئے تھے اور علی مرتضیٰ کی محبت کا کربلا آئے تھے، تبھی تو امام حسین نے کہا اسیر و بسی بصیرت جدی وابی، میں نانا رسول اللہ اور بابا علی مرتضیٰ کی سیرت کو بچانے کے لیے کربلا جا رہا ہوں. اور وہ لوگ آئے تھے سیرت نبی کو مٹانے کے لیے اور سیرت امیر المومنین علی بن ابی طالب کو مٹانے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین کے بابا علی مرتضیٰ نے بدر میں ان کے آبا و اجداد کو قتل کیا تھا، احد میں ان کے آبا و اجداد کو قتل کیا تھا، احد کی جنگ میں جہاں پر حمزہ تھے علی تھے اور ادھر ابو سفیان کا خاندان مارا گیا تھا، اس کا بہنوی، اس کا خالہ، اس سارے کے سارے لوگ اور ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے جناب حمزہ کا جگر کھایا تھا. یہ وہ دشمنیاں تھی بدر و احد کی، یہ دشمنیاں تھی. تبھی جب امام حسین نے کہا کہ آخر کس بغض میں تم میرے سامنے آئے ہو، تو جواب وہ حسین ابھی تمہارے باپ کی دشمنی میں ہم آئے ہیں. کیونکہ بدر میں، کیونکہ نبی کریم نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی، سے شجاع ترین شخص تھے نبی، لیکن تلوار سے کسی کو مارا نہیں ہے، تلوار سے علی علی نے مارا ہے. نبی جس کو کہتے تھے اس کو علی مارا کرتے تھے. لہٰذا جتنی دشمنیاں تھیں وہ علی اور رسول سے تھی، وہ علی اور رسول کی دشمنیاں کربلا کے میدان میں ایک ایک کر کے نکالی جا رہی تھی. تو عزیزان گرامی یہ امام حسین علیہ السلام نے جب قربانیوں کا سلسلہ شروع کیا اور جب علی اکبر کو میدان جنگ کی طرف روانہ کیا تو کیا کہا؟ ہاتھ کو اٹھا کے کہا، پروردگار میں اب اس کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے نبی کا مشابہ ہے. میں شبیہ پیغمبر علی اکبر کو بھیج رہا ہوں. اگر ان لوگوں کو رسول اللہ سے محبت ہوتی، اگر نبی کریم سے محبت ہوتی تو شبیہ رسول کو دیکھ کر اس طرح سے تیر بارانی نہ کرتے اور چاروں طرف سے گھیر کر علی اکبر کے سینے پہ پرچی نہ مارتے کہ علی اکبر گھوڑے پر اس طرح سے دوڑائے کہ ایک مرتبہ آواز دی، السلام علیکم یا عبداللہ. یہ کہہ کے حضور یہ کہہ کے علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے، سینے پہ بچی کا دل لگا تو شبیہ پیغمبر پر وار کیا گیا. شبیہ پیغمبر پہنے ہوئے اور شبیہ پیغمبر پر اتنے وار ہوئے کہ بیٹا گھوڑے پہ سمجھ نہ سکا اور زمین پر آتا ہے اور کہتا ہے بابا میرا آخری سلام قبول کیجیے. جوان بیٹا کہیت جوان کی آواز سن کر حسین دوڑ پڑتے اور کہتے ہیں بیٹا آواز دو تاکہ تمہاری آواز کے سہارے حسین تم تک پہنچ سکے، اس لیے کہ اب بوڑھے باپ میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ جوان بیٹے کی لاشے پر آ سکے. علی اکبر آواز دو تاکہ تمہاری آواز کے سہارے حسین تم تک پہنچ سکے. حسین ابن علی ٹھوکر کھاتے ہوئے سنبھلتے ہوئے لاشے علی اکبر پہ پہنچے، دیکھا کہ کڑین جوان سینے پہ بنشی کھا کے سو رہا ہے. آواز دی علی اکبر یہ سینے پہ آج کیوں ہے؟ جواب نہیں ملا. ایک مرتبہ گھٹنوں کو زمین کربلا پہ جمایا، نظر تو رک گیا، ایک ہاتھ سینے میں رکھا اور دوسرے ہاتھ سے یا علی کہہ کے بنشی کا پھل کہتا اور اسی کے ساتھ ہی علی اکبر دنیا سے. يا عالم الذين ظلموا يوم يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب والفرجدار مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. دشمنان اسلام، دشمنان دین، خصوص اسرائیل کو سبھی وقار فرما، مظلوم فلسطینیوں کی نصرت فرما، قتل عمر کا تحفظ فرما، دشمنان دین، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، پرچم اسلام و مسلمین کو سرفراز فرما، منشی عالم شریعت کے ظہور میں تعجیل فرما. ایک مرتبہ سورہ حمدت، ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی قرآن فرما. بانیوں نے جس سے مرحومین حاضرین کو